ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. میری زبان حالی میرے بیان سے کم نہیں, میری زبان حالی میرے بیان سے کم نہیں, میرا شعر میں یہ تعلیم ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے مقبولین اور مقرب بندے ہوتے ہیں اگر وہ تقریر نہ بھی کریں تو بھی ان کا جو حال ہوتا ہے وہ خود بیان ہوتا ہے, اور ان کے بال بال سے انوارات پھوٹتے ہیں, ان کے سکوت میں بھی انوارات ہوتے ہیں اور ان کی تقریر میں بھی انوارات ہوتے ہیں, ان کی مسکراہٹ میں بھی انوارات ہوتے ہیں, ان کی گریا وزاری میں بھی انوارات ہوتے ہیں, ان کی خاموشی بھی رشک صدا بیان ہوتی ہے. اور ہم نے الحمدللہ اپنے شیخ کے صحبت میں اپنے شیخ میں بدرجہ اتم یہی حال پایا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہو جانے سے سراپا نور بن جاتے تھے, نور ہی نور نظر آتا تھا اور دل کا عجیب حال ہو جاتا تھا. خاموشی سے بھی خفیہ اصلاح ہوتی رہتی تھی, دل میں نور رہتا تھا, پاکیزگی رہتی تھی, پاکیزگی کی طلب ہوتی تھی, پاکیزگی کی پیاس لگ جاتی تھی, نیک بننے کا شوق بن جاتا تھا, نیک بننے کا شوق ہو جاتا تھا, اللہ والا بننے کا شوق ہو جاتا تھا. میری زبان حالی میرے بیان سے کم نہیں, میرا سکوت عشقی میری زبان سے کم نہیں. یا اس شعر میں حضرت والا رحمہ اللہ یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی یاد دو جہاں کی دولت سے کم نہیں, بلکہ کم نہیں سے مراد بہت بڑھ کر ہے. ہاں, ایک بزرگ حضرت خاقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پس 80 سال محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بی از ملک سلیمانی. فرماتے ہیں کہ 30 سال میں مجھ کو یہ بات محقق ہوئی، تصدیق ہوئی اس بات کی، یقین آ گیا کہ ایک لمحہ اللہ کو یاد کر لینا یہ ملک سلیمانی، سلطنت سلیمانی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا یا لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اور ایک مرتبہ استغفار کر لینا، اللہم اغفر لی وارحمنی کہہ دینا دل سے، یہ سلطنت سلیمانی سے بھی افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت سے نوازا تھا کہ جو ان سے پہلے نہ کبھی ان سے پہلے کسی کو عطا ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا ہوئی، حتیٰ کہ آپ کو ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، سرکش شیاطین بھی آپ کی مطیع اور فرما بردار بنے ہوئے تھے، اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اور کئی لاکھ کی فوج لے کر اڑتا تھا، اور بڑی بڑی شاندار سلطنت، بڑے بڑا شاندار محل آپ کا تھا، اور بڑے گھوڑے اور دولتیں آپ کے پاس تھیں، اور بڑی شان و شوکت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، پرندوں پر بھی حکومت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود خدا تعالی عظیم الشان کی ایسی شان ہے، ایسی عالی ذات ہے کہ ان کا نام لینا ہی اس قدر عظیم الشان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جس بوریے پر اہل وفا رہتے ہیں، چاہے وہ ٹاٹ ہو چاہے وہ نرم بستر ہو، جس جگہ پر اہل وفا رہتے ہیں، اہل وفا وہ ہیں جو وفاداری کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی سے عہد کیا تھا، وفا کے معنی عہد بھی ہیں، تو ہم نے کسی سے عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا، تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وہ توڑتے نہیں ہیں، جان دے دیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے، یہ اہل وفا ہے۔ اپنا وعدہ یاد رکھتے ہیں، وفا کو نبھاتے ہیں، گناہ سے بہت دور بھاگتے ہیں، گناہ سے نفرت کرتے ہیں، جان دے دیتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے، اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے، اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتے، نمک حرامی نہیں کرتے، وفاداری پیش کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں، ان کا چاہے وہ بوریا ہو، چاہے تخت ہو، چاہے جو بھی جگہ ہو، جو مستعمل ان کی چیز ہو، ان کی ٹوپی ہو، ان کا جبہ مبارک ہو، ان کی لنگی ہو، ان کا بوریا ہو جس پر وہ بیٹھتے ہیں، جہاں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اہل وفا رہتے ہیں، وہ بوریا تخت شاہ سے کم نہیں، یعنی تخت شاہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں بیچتا سلطنت تخت و تاج اس بوریے کے آگے۔ یاد خدا ہر نفس کون مکان سے کم نہیں، یاد خدا ہر نفس کون مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا والا رحمہ اللہ یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے انسان کو الفاظ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف اور اللہ کی محبت کے سامنے وہ الفاظ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، گھٹیا معلوم ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو آنسو نکل آتے ہیں وہ لفظ و بیان سے کم نہیں، بلکہ وہ بیان سے زیادہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے مانگے اور آہ و زاری کرے تو دل سے کرنی چاہیے, اور اس صورت میں جو آنسو نکلیں گے وہ الفاظ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں. ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں, ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں, عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں. دامن بہار میں میرے پنہائے تاج قیصری, دامن بہار میں میرے پنہائے تاج قیصری, ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم ہمارے حضرت مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس مصرے سے عام لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دامن میں تاج قیصری پوشیدہ ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ مفہوم یوں فرمایا تھا کہ اولیاء اللہ کے دامن میں اللہ کی یاد کے صدقے میں اور اللہ کے ذکر کے صدقے میں اور اپنی وفاداری پیش کرنے کے صدقے میں تاج قیصری بھی بے حقیقت ہو گیا ہے, گم ہو گیا, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کا ذرہ برابر غم دونوں جہاں سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس زندگی کی قدر نصیب فرما دے, ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ وفاداری پیش کر کے بہت قیمتی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے.
دامن بہار میں میرے پنہائے تاج قیصری, ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں,
یعنی اللہ والے جو ان اللہ والے کی زبان مبارک سے جو آہ نکلتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے، جس جو کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے، اور اس کا جو سبب ہے وہ ان کے مجاہدات اور اللہ کے راستے میں خون حسرت پینے کا غم اور اللہ کے لیے اپنی وفاداری پیش کرنا، یہ سب اس کا سبب ہوتا ہے.
کاش فراق درد دل یعنی آہ
کے بادشاہوں کی دولت اور ان کا تخت و تاج اور ان کا لشکر اور ان کی شان و شوکت حشم خدم اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس بندے کی قیمت ہے جو اپنے کو سب سے کم تر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نادم رہتا ہے، اپنے گناہوں پر استغفار توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا. ندامت سے جو رہتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا. جس میں ندامت نہیں ہوتی اس میں تکبر ہوتا ہے. جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی نعمتوں کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، اپنا کمال سمجھتا ہے، وہ متکبر ہوتا ہے، اور متکبر اللہ کے دربار سے مردود رہتا ہے. یہاں تک کہ اگر توبہ نہ کرے، جیسے شیطان نے توبہ نہیں کی، تکبر کیا اور اس کا ارادہ ہی نہ تھا توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. تو تکبر میں مردودیت کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ عجز و نیاز اللہ کے دربار میں اور اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، یہاں تک کہ انجام کے اعتبار سے کافروں سے بھی اپنے کو کمتر سمجھنا کہ معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. یہ دولت اپنے کو مٹانے کی، اپنے کو کمتر سمجھنے کی بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کے بھی، صدیقوں کے بھی سر سے سب سے آخری چیز جو نکلتی ہے، آخر میں نکلتی ہے، تکبر اور جاہ، یہ آخر میں نکلتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے بہت پہلے پہلے، بلکہ ابھی ابھی، اے اللہ جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے اللہ ہمیں اتنا مٹا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے بھیک مانگی ہے، ہم نے سکھایا ہے بھیک مانگنا. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. کہ اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے، اور مجھ کو میری نگاہوں میں حقیر کر دیجئے اور لوگوں کی نگاہوں میں عزت دے دیجئے، یعنی میرے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے اور لوگ مجھے اچھا سمجھے، برا نہ جانے. لوگوں کی نظر میں ذلیل ہونا مطلوب نہیں ہے، اپنی نظر میں ذلیل اور حقیر سمجھنا یہ فرض ہے اپنے آپ کو. اور فرمایا اللہ سے مانگا، الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیء الاخلاق فجنبنی. کہ اللہ الیک ربی فحببنی، اللہ اپنی طرف مجھے محبوب کر لیجئے، اور وفی نفسی لک فذللنی، مجھے میری نگاہوں میں حقیر کر دیجئے، وفی اعین الناس فعظمنی، مخلوق میں اے اللہ مجھ کو بڑا دکھلا دیجئے، اور وفی نفسی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیء الاخلاق فجنبنی. اللہ برے برے اخلاق سے، گندے اخلاق سے، ذلیل اخلاق سے اے اللہ مجھے پناہ دے دیجئے، بھلا بچا لیجئے مجھ کو. اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہم احینی مسکینم وہم اتنی مسکین ہوں واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھیے، مجھ کو مسکین ماریے اور میرا شمار مسکینوں میں کر دیجئے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بمبئی میں ایک سیٹ صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے عرض کیا کہ مجھ سے کہا کہ یہ دعا تو میں مانگ ہی نہیں سکتا کہ میں مسکین ہونا نہیں چاہتا، میں تو مالدار رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت والا رحمہ اللہ ہنسے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں مسکنت کا مطلب یہ نہیں، مسکین بن جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غریب ہو جائیں مال و دولت جاتا رہے، بلکہ یہاں مسکنت کے معنی غلبت التواضع، کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے، متواضع ہو جائیں۔ تو یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، مال جاتا رہے گا میرے پاس سے۔ پھر وہ بہت خوش ہو گئے اور پھر وہ خوب اہتمام سے دعا مانگنے لگے۔ مسکین کی معنی اللہ مجھے تواضع عطا فرما دیجیے، وہی بات کہ میں اپنے آپ کو سب سے کمتر جانوں۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ فقراء اور مساکین جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسکنت عطا فرمائے، تواضع کی حقیقت نصیب فرمائے۔
میری ناداتیں رہیں کبر سے پاسبان، یعنی میرا نیاز ناز شاہ سے کم نہیں، اہل پاک پر گناہ جیسے مگر ہونا
پر۔ حدیث پاک سے مقتبس ہے کہ منافق لوگوں پر گناہ کرنا بہت معمولی ہوتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے، ذرا بھی خطا ہوتی ہے وہ لرز جاتا ہے، فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار میں لگ جاتا ہے، ذرا دیر نہیں کرتا۔ اہل مگس کے معنی مکھی، مگس کے معنی مکھی ہے، یعنی منافق پر گناہ کرنا ایسا جیسے مکھی بیٹھ گئی اڑا دی، ذرا سی معمولی سا ہی کوئی کام ہوا۔ اور مومن کے دل پر ہر گناہ ہر خطا معمولی خطا بھی جو ہے اولیاء اللہ پر جو ہے وہ کوئے گراں، یعنی بہت بڑے پہاڑ سے کم نہیں ہوتی، پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ہم پر، غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ذرا سی بھی خطا سے۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے ایک ترازو ہے جو لکڑی کوئلہ وغیرہ جس سے تولتے ہیں، تو وہ دو تین کلو بھی اس کے ایک پلڑے میں ڈال تو وہ ہلتا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بھاری ہوتا ہے کہ 2-3 کلو اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ اور ایک ترازو سونے کی ہوتی ہے کہ اس پر ذرا سی ہوا پھونک بھی مارو تو وہ ہلنے لگتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ مجاز بیعت تھے حضرت شمیم صاحب رحمہ اللہ، سونے کا کام تھا ان کا، تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت واقعی جب ہم سونا تولتے ہیں مشین پہ تو ہم سانس بھی روک لیتے ہیں تاکہ سانس کے دباؤ سے کہیں کم بڑھتی نہ ہو جائے، کسی کو مال کم نہ چلا جائے۔ تو اس طرح سے اولیاء اللہ کا قلب جو ہے وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ معمولی سے جو گناہ کی شک بھی ہو جائے ان کو تو لرزنے لگتے ہیں، شبہ گناہ سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شبہ گناہ سے بھی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک بھی ہے، آج ہی پڑھا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مومن متقی کمال تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ شبہ گناہ سے بھی نہ بچنے والا ہو، جب تک کہ وہ شبہ گناہ سے بھی بچنے والا نہ ہو کمال تقویٰ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ بہت سی جائز چیزیں جائز تو ہوتی ہیں لیکن باعث افعال ناجائز ہو جاتی ہیں، اس سے بعض گناہ ساتھ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا مومن جو اللہ والا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اللہ کا وفادار ہوتا ہے، وہ اس جائز کے بھی قریب جانے سے احتراز کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جائز کام کو ہم اپنی طرف سے حرام کر لیں، بلکہ یہ علماء فقہا اور اولیاء اللہ سے پوچھنا چاہیے، وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کام میں کوئی حرج ہے یا نہیں۔
اہل نے پاک پر گناہ جیسے مگس ہونا پر، مومن کے دل ہر گناہ کوہِ حرا سے کم نہیں، مومن کے
کم نہیں. اور ایک حضرت والا کا ایک ملفوظ یاد آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ والا بننا فرض عین ہے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ بس نماز روزہ کافی ہے, جتنا کر لیتے ہیں کافی ہے. اللہ والا بننے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے, دوبارہ زندگی نہیں ملے گی, بلکہ جو وقت نکل گیا وہ بھی واپس نہیں آئے گا. تو ابھی ارادہ کر لیں. میں بھی ارادہ کرتا ہوں اللہ میرے گھر والوں کو بھی, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور ہم سب دوستوں اور ہمارے گھر والوں کو, ہماری اولادوں کو, اور تمام مسلمانوں کو اللہ خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو راضی کرنے کی ہم خوب محنت کریں, خوب آپ کو یاد کریں, خوب گناہوں سے بچیں, خوب توبہ و استغفار کریں کہ حتیٰ کہ آپ ہم سے خوب راضی ہو جائیں. اپنی کامل رضا ہم سب کو نصیب فرما دیں اور ہمیں اللہ والا بنا دیں, ہم سب کو اے اللہ جز فرما لیں. تو فرمایا کہ جو اللہ سے محروم گیا, اللہ والا بن کے دنیا سے نہیں گیا, وہ فاسق اور فاجر ہو کر مرے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے فسق و فجور سے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جلد از جلد اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر مومن کے دل سے ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں. رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا کو ہے پسند.
رند مانے مانے گار گار.
رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا کو ہے پسند.
ان کا شکر دل بھی بھر
کرو بیان
نہیں. یعنی جب انسان اللہ کے لیے اپنا دل توڑتا ہے, گناہ سے بچتا ہے, اپنے کو مٹاتا ہے, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے کو مٹاتا ہے, مٹنا سیکھتا ہے, دل شکستہ کرتا ہے, دل توڑتا ہے, کبھی ڈانٹ کھا رہا ہے, کبھی لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ ہو رہا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ, تو یہ اللہ کے لیے مٹ رہا ہے, کسی کی اللہ کے لیے کسی کی خوشامد کر رہا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, اس کی جوتیاں اٹھا رہا ہے, تو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ایسا شکستہ دل فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے.
رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا کو ہے پسند. رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا ان کا شکر دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں. ان کا شکر دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں. میری زبان حالی میرے بیان سے کم نہیں.
خزائن القرآن جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ ہے, اس سے سورہ فاتحہ کی بیان چل رہا ہے. انبیاء کے بعد صدیقین کی تعریف بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب شہید یعنی انعام یافتہ لوگوں کے راستہ کون سا راستہ ہے؟ انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء اور صالحین کا راستہ. اس سے متعلق آج شہید کی تعریف پڑھی جائے. فرمایا کہ تو نبیین کا مطلب آپ نے سمجھ لیا, اب شہداء کے معنی بھی سمجھ لیجئے. شہداء وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایسا یقین آیا کہ اللہ کی راہ میں جان دے کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی دے گئے. احد کے دامن میں 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے اور ہر جنازہ بزبان حال یہ شعر پڑھ رہا تھا, زبان قال سے نہیں زبان حال سے, گویا یہ کہہ رہا تھا ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جس کی خوشی کے لیے. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. یہ صالحین کا طبقہ اسی لیے ہے. آج شہادت کا راز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ یہ سمندر اور ایسے 7 سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور سارے عالم کے درخت قلم بن جائیں تو میری عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے. تب اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیدوں کے خون سے اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھوائی ہے. اور جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ خبردار دل چھوٹا مت کرنا, یہ ہم نے شہادت کا کوٹا پورا کیا ہے, ورنہ کافر اعتراض کرتے کہ منعم علیہم میں شہداء کا وہ طبقہ کہاں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہمارے انعام یافتہ لوگوں میں شہید لوگ بھی ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ان کا راستہ, تو اس میں اگر شہید نہ ہوتے تو لوگ کہتے, کافر کہتے کہ شہید کہاں ہے, نبی تو دیکھے, صدیقین دیکھے, صالحین دیکھے, شہید تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے خدا تعالیٰ نے شہادت کا کوٹا پورا کیا کہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اگر ہم نہ چاہتے تو ایک بھی شہید نہ ہو, یعنی اللہ نہ چاہتے تو ایک بھی شہید نہیں ہو سکتا تھا, لیکن وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, یہ آئے شکست جو ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو ہم تم کو شہادت کا درجہ کیسے دیتے. یہ تخیدہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ سعادت بعض مومنین کے لیے رکھی کہ تم کو مرتبہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے یہ سب انتظام ہوا ہے. اس راز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا. اور صالحین کی تعریف یہ ہے کہ مختصراً تعریف یہ ہے کہ جن کی طبیعت میں ایسی سلامتی اور صلاحیت ہے کہ وہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں, ایسے لوگ صالح کہلاتے ہیں. مگر میں اس وقت صرف صدیقین کی شرح کرنا چاہتا ہوں جو اولیاء اللہ کا سب سے اونچا طبقہ ہے, سب سے زیادہ اونچا طبقہ ہے, تاکہ ہم سب آج ارادہ کر لیں کہ جب ہمارا تعلق مالک کریم سے, ہمارا ارادہ مالک کریم سے ہے, اس اللہ سے ہم اونچی ولایت اور اونچی دوستی کیوں نہ مانگیں, ولایت صدیقیت کا سوال کیوں نہ کریں. اپنی صلاحیت اور قابلیت کو مت دیکھیے, کیونکہ کریم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بغیر صلاحیت اپنی نعمت کو دے دے. کریم کی شرح پہلے سن لیجئے. نمبر 1, الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ, کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے. تو کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے. مانگو تو صحیح, جب وہ قبول کر لیں گے تو اولیاء اللہ کے اعمال, اولیاء اللہ کے اخلاق دینا ان کے ذمے ہے. ولایت صدیقیت مانگیے کہ اے اللہ ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرما. جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو اعمال صدیقین, اخلاق صدیقین, ایمان صدیقین, کیفیات احسانیہ صدیقین, سب کیفیات احسانیہ صدیقین, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. آپ اللہ سے مانگیے تو صحیح. اور کریم کی دوسری تعریف یہ, آگے آ جاؤ جواد, آگے آ جاؤ, اب تمہارے داڑھی آ گئے, اب تم کوئی بے امرت تھوڑی رہے, مل کے بیٹھا کرو. دوسری تعریف کریم کی یہ ہے, الذی یتفضل علینا بدون المسألۃ ولا وسیلہ, جو ہم پر مہربانی کر دے بغیر سوال اور بغیر وسیلے کے. جو ہم پر مہربانی کر دے بغیر سوال اور بغیر وسیلے کے. اور کریم کی تیسری تعریف ہے, الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عنده, جو ہم پر مہربانی کر دے اور اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اس کو اندیشہ نہ ہو, کیونکہ اللہ غیر محدود خزانے والا ہے. اور کریم کی چوتھی تعریف ہے, الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنا بھی, جو ہم پر اتنی مہربانی کر دے کہ جو ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ ہو. مانگو ایک بوتل, دے دے ایک مشک. ایک بوتل شہد کوئی مانگے اور کریم دے دے ایک مشک, اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے. تو یہ کریم کی تعریف ہے. اس حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اولیاء صدیقین کی خط انتہا مانگا کریں. اولیاء صدیقین کون لوگ ہیں؟ صدیق وہ ولی ہے کہ نبی پر جو کچھ وحی نازل ہو اس کا دل خود بخود اس کی تصدیق کرے. یعنی صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں صدیق کی تین تعریف کی ہے. الذی لا یخالف قالہ حالہ, صدیق وہ ہے جس کے قول میں اور جس کے حال باطن میں فرق نہیں ہوتا, جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے. صدیقین وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا قال اور حال باطن یکساں ہوتا ہے. جتنا ایمان ان کی زبان پر ہوتا ہے اتنا ہی ان کے قلب میں ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام صدیقیت کو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن دوزخ اور جنت کو دیکھوں گا تو میرا ایمان ذرہ برابر نہیں بڑھے گا, اتنا ایمان مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے. بصدقہ صحبت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذا رأیت النار والجنة یوم المحشر مزددت یقینا, جب میں قیامت کے دن جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا, اتنا یقین مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے. میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ حضرت آپ کی غلامی کے صدقے میں اللہ نے میرا ایمان و یقین اس مقام پر عطا فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. اس پر حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے. تو صدیق کی ایک تعریف یہ ہے, الذی لا یخالف قالہ حالہ, صدیق وہ ہے جس کا قال اور حال ایک ہو, یعنی اس کے قول اور باطن میں فرق نہ ہو, زبان اور دل ایک ہو جائیں. اور دوسری تعریف ہے, الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ, صدیق کی دوسری تعریف ہے جس کا باطن ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو, جس کا باطن اتنا زبردست اور قوی ایمان رکھتا ہو کہ ظاہری حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو. چاہے جرمن, جاپان, لندن کی تمام لڑکیاں, سارے عالم کی ٹیڑیاں سامنے آ جائیں, کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی مغلوب نہ ہوتا ہو, یہ نہ کہے کہ کیا کریں بھائی, ایسے حالات میں کیسے نظر بچائیں, کیا کریں, خاندان کی وجہ سے مروت آ گئی اس لیے ویڈیو فلم بنوا لی, ٹیپ ریکارڈر لگا تھا گانا سن لیا, کیا کہیں, وہ نہیں کہتا, وہ مؤثر ہوتا ہے, غالب ہوتا ہے. اور تیسری تعریف, الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ, صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیتا ہے. ابھی کل میں نے عرب کے کچھ لوگوں کے سامنے یہ تعریف پیش کی تو ایک الجزائری نے پوچھا کہ میں دنیا تو اللہ پر فدا کر سکتا ہوں, فکیف افضل آخرہ, لیکن آخرت کو کوئی انسان کس طرح فدا کر سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا, ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آخرت کو فدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کروں. یعنی دنیا تو اس طرح فدا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ بھی نافرمانی نہ کریں, ایک سانس بھی نافرمانی نہ کریں, یہ دنیا کو اللہ پر فدا کرنا ہو گیا. اور اگر خطا ہو جائے تو خوب توبہ اور استغفار سے رو گا کر پھر اللہ تعالیٰ کو منا لیں تو پھر متقی ہو گیا, اللہ والا ہو گیا. اور فرمایا کہ آخرت کو فدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرو, جنت کی لالچ میں بھی نہ کرو, اللہ کی رضا کو درجہ اول میں رکھو اور جنت کو درجہ ثانوی میں کر لو. نیت یہ ہو کہ اے اللہ, میں یہ عمل جنت کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لیکن چونکہ جنت آپ کا محل لقاء ہے اور محل دیدار ہے, یعنی وہیں پر جنت ہی میں اللہ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے بہرہور فرمائے, اور اللہ کا دیدار بھی کرنے کی جگہ جنت ہی ہوگی. تو فرمایا کہ اس لیے جنت کا بھی سوال کرتا ہوں لیکن مقصود آپ کی رضا ہے. بس آپ نے آخرت فدا کر دی, جنت کو اللہ پر فدا کر دیا, اور دوزخ کے ڈر سے گناہ مت چھوڑو, اللہ کی ناراضگی کے خوف سے چھوڑو, خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑو, اور جہنم کو درجہ ثانوی میں کر لو, انشاءاللہ آپ نے جنت اور جہنم اور آخرت کو فدا کر دیا. یہ سن کر اس عرب نے کہا سبحان اللہ اور بہت خوش ہوا. اور یہ میں نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست دل میں یہ شرح عطا فرمائی. اس کے بعد مجھے حدیث پاک کی دلیل بھی مل گئی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ فاعوذ بک من سخطک والنار. اے خدا، میں تجھ سے تیری رضا اور تیری خوشی مانگتا ہوں اور جنت کو بعد میں مانگتا ہوں. جنت کو بعد میں بیان کیا، پہلے کیا مانگا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، والجنہ اور جنت بھی. جنت کو درجہ ثانوی کیا، اور اعوذ بک من سخطک، میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، والنار اور دوزخ سے. دوزخ کو درجہ ثانوی کیا، پہلے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی. اس حدیث شریف سے اختر نے یہ سمجھا کہ آخرت یوں فدا کی جاتی ہے. بس صدیق کی آخری تعریف ہے، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبی ہی، جو اللہ پر دونوں جہان فدا کر دے. بس دعا کیجئے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی اب یہ چل رہی ہے علوم معارف سورہ فاتحہ کی، انشاءاللہ باقی اگلی مجلس میں پڑھ کر سناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما طلعت الشمس الا بجنبتیها ملکان ینادیان یسمعان الخلائق غیر الثقلین، یا ایها الناس هلموا الى ربکم ما قل وکفا خیر مما کثر والها. رواہما ابو نعیم فی الحلیہ. ترجمہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ہوتے ہیں جو پکارتے اور مخلوقات کو سناتے ہیں. ان کے پکارنے کی آواز کو ساری مخلوق سنتی ہے مگر جن اور انسان نہیں سنتے. وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور جان لو کہ جو مال کم ہو اور کافی ہو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ العیب میں ڈالے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے باز رکھے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن اور انسان نہیں سنتے تاکہ ایمان بالغیب کا اجر ان کے لیے ثابت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لانا منظور ہے، وہ ایمان مقبول ہے جو بغیر دیکھے ایمان لانا. جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. اسی طرح جو بھی اللہ اور رسول کی باتیں ہیں ہم نے اس میں سے نہیں دیکھی، غیب کے حالات ہم نہیں جانتے، لیکن اس سب پر ایمان لانا فرض ہے اور اسی پر اجر ہے. تو فرمایا کہ جن اور انسان نہیں سنتے تاکہ ایمان بالغیب کا اجر ان کے لیے ثابت ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی تنبیہ ان کے لیے کافی وافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے. سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف، یعنی اوندھے ہو کر لیٹنا منع ہے. جس طرح پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا. اور سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. خواب میں اگر کوئی ڈراؤنی بات نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف کو تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت کے بیان میں یہ حدیثیں. ساتویں روایت ہے, ابی جمعہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ہم سے بھی بہتر ہے کہ ہم اسلام لائے اور جہاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں یہ قوم ہے جو تمہارے بعد ہوں گے کہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ کو دیکھا بھی نہ ہوگا. روایت کیا اس کو احمد و دارمی نے. فائدے میں لکھا ہے کہ یہ بہتر ہونا خاص عارض کی وجہ سے ہے, کسی صفت حقیقیہ کی وجہ سے نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابہ کے درجے سے بڑھ جائے گا. پھر اس بہتری میں بھی صحابہ کو دخل ہے, کیونکہ ہم کو ایمان کی دولت صحابہ ہی کی بدولت نصیب ہوئی کہ انہوں نے دین کی لسانی سنانی ہر طرح کی خدمت کی. سنانی لسانی اور سنانی یعنی زبان سے اور تلوار سے ہر طرح کی خدمت کی, بس ہماری تفضیل یعنی فضیلت ان پر لازم نہیں آتی, یہ مطلب نہیں ہے. لیکن البتہ ان کا درجہ بہت بڑا ہوگا, یعنی صحابت کا درجہ تو اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن بعد میں آنے والے جو پورے طریقے سے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, گناہوں سے بچے, اللہ کو راضی کیا, تو ان کا بھی بہت بڑا درجہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق ظاہر فرمایا تھا صحابہ کے درمیان کہ مجھے ان لوگوں سے ملنے کا اشتیاق ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملوں, ان دوستوں سے ملوں, احباب سے ملوں جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے ہوں گے, یعنی میرے بعد آنے والے. فائدے میں لکھا ہے کہ ان روایات میں بعض سے تمام امت اجابت پر کہ مؤمنین ہیں, اور بعض سے تمام امت دعوت پر کہ ان میں کفار بھی داخل ہیں, اور بعض سے بعد میں آنے والوں پر شفقت تامہ, اور بعض سے ان بعد میں آنے والوں کی مدح اور ان کے محب نبی ہونے کی تصدیق جیسے چوتھی روایت میں, اور بعض سے مدح کے ساتھ ان کے محبوب نبی ہونے کی تحقیق جیسے چھٹی ساتویں روایت میں مذکور ہے, کہ مدح اور محبیت اور محبوبیت کا اظہار بھی محبت سے ناشی ہوا, اور قیامت میں جو شفاعت اور دعا اور التجا امت کے لیے ہوگی اس کی حدیث مشہور اور بعض 29 اور 30 فصل میں مذکور ہیں. اور ان کے علاوہ اس مدعا پر بے شمار روایات اور واقعات شاہد ہیں. اس فصل کے ایراد سے جو غرض ہے وہ فصل آئندہ کی تمہید میں بیان کی جائے گی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا پیغام, ہمارے حضرت والا موجودہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم کو آپ کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت والا کا پیغام آیا تھا کہ حضرت والا کی ایک بھانجی ہیں, ان کی بچی جو ہے اس کو گھٹنے سے لے کر گلے تک جل گیا ہے اور وہ آئی سی یو میں ہے. اس کے لیے دعا کے لیے حضرت والا نے فرمایا ہے کہ سب لوگ دعا کریں, اللہ اس بچی کو بھی اور جتنی تکلیف میں ہیں بچے بڑے یا بیمار ہیں, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم كن لنا واجعلنا لك, اللهم كن لنا واجعلنا لك, اللهم كن لنا واجعلنا لك. اللهم انا نسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك وتمام مغفرتك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے کریم اے کریم اے کریم ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے. یا اللہ اپنا خاص فضل فرما دے, اپنا خاص کرم فرما دے, پوری امت پہ اپنا فضل و فضل خاص اور کرم خاص فرما دے. اللہ اپنی رحمت خاصہ کی بارش فرما دے, ہم سب کو جذب فرما لے. یا اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہماری پوری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جذب فرما لے. اللہ پوری امت مسلمہ کو جذب فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. یا کریم یا کریم یا کریم ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے کریم اے کریم ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کوئی نیکی کی طاقت نہیں مگر آپ کی مدد سے, اور کسی گناہ سے بچنے کی قوت نہیں مگر آپ کی مدد سے. اے اللہ توفیقات کی بارش فرما دے, رحمتوں کی بارش فرما دے, برکتوں کی بارش فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اس بچی کو جو جل گئی ہے اللہ اس کی تکلیف کو فوری نجات عطا فرما دے. اللہ اس کو اس تکلیف سے فوری نجات عطا فرما دے. یا اللہ اس تکلیف سے اس کو فوری نجات عطا فرما دے. اے اللہ اس کو جلد از جلد شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ اس کی ہر تکلیف کو دور فرما دے, اور اے اللہ جلنے کے نشانات کو بھی اے اللہ بے نشان کر دے. اے اللہ بالکل نام و نشان مٹا دے, اور جلد از جلد اے اللہ اس کو صحت یاب فرما دے. اللہ اس کے ماں باپ کو صبر بھی دے, اور اس کے علاج کے علاج کو موافق کر دے. جلد از جلد صحت عطا فرما دے. تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما دے. اللہ ہماری جامع حکیم الامت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ جن وسائل کی ضرورت ہے اے اللہ اسے کہیں بڑھ کر عطا فرما دے. یا اللہ وسائل سے بڑھ کر, مسائل سے بڑھ کر وسائل عطا فرما دے. اللہ ضرورت سے زائد عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اس میں استعمال ہونے کی توفیق عطا فرما, خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور قبولیت کے ساتھ توفیق عطا فرما دے. اللہ میرے پیارے شیخ رحمہ اللہ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کو درات درجات قرب بے انتہا عطا فرما. میرے دونوں مشائخ جو دنیا سے تشریف لے جا چکے, اے اللہ ان کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اللہ ان کی آل و اولاد اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں, اے اللہ سب کو درد دل عطا فرما, ہم سب کو درد دل عطا فرما. صاحب اخوا نسبت بنا, عزت و شرف عطا فرما. دونوں جہان میں عزت و شرف اور کمال عطا فرما. اللہ ہر ہر بچے بچے سے اللہ دین کا کام لے لے, خدمت دین لے لے شرف قبولیت کے ساتھ. اے اللہ دونوں جہان کی خوشیاں ان کو عطا فرما, دونوں جہان کے غموں اور شرور سے حفاظت فرما. میرے موجودہ شیخ, شیخ الحدیث, شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو بھی خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما. حضرت کے احباب و خدام اہل دولت قضا سب کو اللہ خوب عافیت نصیب فرما, عافیت سے جینا نصیب فرما, راحتیں عطا فرما, بشارتیں عطا فرما, کرامتیں عطا فرما, رحمتوں کا نزول فرما, برکتوں کا نزول فرما. اللہ ہماری جامعوں کو شرف قبول عطا فرما, انتہائی شرف قبول عطا فرما, اور اللہ ساری دنیا میں اللہ سے دین کے پھیل جانے کا اور اپنی محبت کے اسرار اور رموز کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا. اللہ جو لوگ اس کے معاونین ہیں کسی طور سے بھی, دعاؤں سے تعاون کر رہے ہیں, مال سے تعاون کر رہے ہیں یا جسمانی خدمت کر رہے ہیں, اے اللہ سب کے سب کو شرف قبول عطا فرما, اور اے اللہ اپنے دربار عالی میں اولیاء صدیقین کا درجہ ہم سب کو عطا فرما. اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین ہم سب کو وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.